شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، على غر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بر محمد وآل محمد صلوات. دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد کی عظمت کا صدقہ، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی صف عزا بچھائے ہوئے ہیں، پروردگار سب کی اس محنت کوشش کو عبادت شمار فرمائے، ہماری ان عبادتوں کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے. ذات توحید اس دروازے سے کسی کو خالی نہ لوٹائے. جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار حاجات پوری فرمائے. جو بیمار ہیں بالخصوص، پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں ذات توحید تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے پرچم کا سایہ نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بزرگان مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. صلوات پڑھ لیجیے. جناب قبلہ مولانا صاحب ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہے جو ہمارے لیے میرے لیے ایک تو ویسے عزت ہو ویسے فخر ہے. بزرگوار ہیں, انہوں نے بزرگواری فرمائی. پروردگار ہمیں علماء کی محنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علماء کرام کے مقام و منزلت کو سمجھنے اور اس کو عملاً اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا موضوع بحث قرآن مجید کے سورہ نمبر 30 کا آیہ نمبر 10, اور ہم نے اس آیہ کو موضوع بحث اس لیے قرار دیا ہے کہ وارث عزاداری مبلغ پیغام کربلا جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس آیت کو دربار یزید میں تلاوت فرمایا. سمتان عاقبت الذین اساءوا السوء, برا انجام ہے ان کا جنہوں نے برائی کی. ان کذبوا بآیات اللہ, کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون, اور آیات الہی کا مذاق اڑایا. یہ آیا ہے جس کو جناب سیدہ نے دربار یزید میں اپنے خطبے کی ابتدا میں تلاوت فرمایا. ویسے اس خطبے میں جناب سیدہ نے 3 آیات پیش فرمائی ہیں. اگر فرصت ہوئی تو اگلی آیات کو بھی انشاءاللہ مختصراً بیان کروں گا, لیکن یہ آیت, اس آیت میں کل عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کا پیغام کیا ہے. سب سے پہلا پیغام جناب سیدہ کا یہ ہے کہ ہم وہ آیات الہی ہیں جو انسانوں کو رب تک پہنچاتے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ یزید آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور آیات الہی کو کم مذاق اڑایا. اور تیسرا پیغام اس آیت میں جناب سیدہ نے یہ دیا کہ جو آیات الہی کا جس زمانے میں بھی جس انداز میں بھی مذاق اڑاتے ہیں یا ان آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام برا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کتنے افراد نے اس طرف توجہ فرمائی. تیسرا پیغام کیا ہے؟ تیسرا پیغام جناب سیدہ یہ کہتی ہیں کہ پہلا کیا ہوا, ہم آیات الہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ آیات الہی کو جھٹلانے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے ہیں. اور تیسرا اعلان اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی جب بھی جس آیت الہی کو جھٹلائے گا یا اس کا مذاق اڑائے گا اس کا انجام برا ہوگا. تو یہ ایک پیغام ہے جو آپ سے نہیں, یہ کربلا کا پیغام ہی نہیں ہے, بلکہ جناب سیدہ نے اس پیغام کو لیا. اگر کوئی آیت خدا آتی ہے جناب آدم کی صورت میں اور اس کو کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ ابلیس کہلاتا ہے. اور اس وہاں سے آپ چلے تو آئیں گے جہاں جہاں بھی جس آیت الہی کو کوئی بھی جھٹلاتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا انجام برا ہے. اور یہ اعلان کر دیا جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ علیہ وسلم. آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی ہے نشانی, آیت کا معنی ہے علامت, آیت کا معنی ہے سائن. لیکن عربی لغات کو اگر آپ دیکھیں, الآیہ مادہ اس کا کیا ہے, روٹ ورڈ کیا ہے, آوا یا آوا یا آوا یا آوی, اس سے مادہ لیا ہے. اور اس کا معنی اصل کیا ہے, هو القصد والتوجہ, جس کسی چیز سے کسی اور چیز کا قصد یا توجہ حاصل ہو اس کو آیت کہتے ہیں. ایک چیز ہے, کوئی چیز بھی آپ لیں, اس چیز سے اگر کسی چیز کو آپ متوجہ ہوتے ہیں, وہ شے آپ کو کسی اور شے کی طرف متوجہ کرتی ہے یا اس کی طرف آپ کا قصد ہوتا ہے, تو وہ شے جس کے ذریعے سے قصد اور توجہ ہو رہی ہے وہ شے آیت کہلاتی ہے. اور عربی میں اس کو انہوں نے یوں پیش کیا، حل آیت ہی الوسیلت للوصول بہا الیہ، آیت اس وسیلے کو کہتے ہیں جس وسیلے کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچا جائے. للوصول بہا الیہ، وہ جو آپ کا مقصود ہے، وہ جس کی طرف آپ کی توجہ ہے، اس چیز تک اگر آپ پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو وہ وسیلہ آیت کہلاتا ہے. یہ الوسیلہ تو للوصول، آیت وہ ہوتی ہے جو وسیلہ ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کا. اب ہمارا مقصد کیا ہے، آزاداری کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے، اس مقصد سید الشہداء تک پہنچنا. مقصد سید الشہداء کیا ہے؟ وہ ہے مقصد انبیاء. مقصد انبیاء کیا تھا؟ مقصد انبیاء ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خدا تک پہنچانا. مختصر کر رہا ہوں، یعنی جناب سیدہ نے اپنے آپ کو یہاں آیت الہی کے طور پہ پیش کیا، آیت الہی کے طور پہ پیش کیا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ جناب سیدہ کے پیغام کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور آپ اس خطبے کی اگر تفسیر میں جائیں، بہت سارے ایسے افراد تھے جو کربلا سے یہ پیغام نہ لے سکے تھے، یا یوں کہوں کہ کربلا کے شہداء کے ذریعے وہ خدا تک نہ پہنچ سکے تھے، لیکن ان خطبات نے ان کو راہ مستقیم دکھا دی اور خدا تک پہنچا دیا. بہت سارے واقعات ہیں کن کن افراد نے خطبات سن کے، مثلاً آپ تفسیر روم کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جن افراد نے ان خطبات کے ذریعے سے خدا کو پہچانا. تو جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے خطبات کیا ہوئے؟ آیات الہیہ ہوئے. اور یہی پیغام تھا جس پیغام نے دمشق کے درباروں کو ہلایا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جناب امیر المومنین اپنے دور حکومت میں وہ کام نہ کر سکے جو جناب زینب کبریٰ نے کر دکھایا. جناب امیر المومنین اپنے چار ساڑھے چار سالہ دور میں اور جناب سید الشہداء شہداء کے اس فہرست کو جمع کر کے بھی وہ کام نہ کر سکے جو جناب زینب کبریٰ اور جناب امام زین العبا نے کر کے دکھایا. اور وہ کیا تھا؟ مدتوں تک ان درباروں، ان بازاروں، ان مسجدوں سے ایک ہی چیز بیان ہوتی تھی، اور وہ دشمنی ہے جناب امیر المومنین. اور یہاں جناب زینب کبریٰ نے اور جناب امام زین العبا نے آ کے فضائل کے وہ دریا بہائے کہ شامیوں کو سوچنا پڑا کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور حقیقت کیا ہے. اور یہ فقط شامیوں کو نہیں سوچنا پڑا، بلکہ اگر آپ دیکھیں اس خطبے جناب زینب کبریٰ کا اثر دیکھیں، تو اس خطبے کے اثر کی وجہ سے خود یزید جیسے بدبخت نے یہ کہا کہ لعنت ہو خدا کی ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کرایا. میں کہتا ہوں یزید جیسے بدبخت سے، ابن زیاد جیسے بدبخت سے لعنت کس چیز نے کرائی؟ وہ خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ علیہ وسلم. بلکہ اس سے اگر آپ کو آگے بڑھیں، ایک جملہ کہا، یہ خطبات کیا ہیں؟ یہ خطبات اللہ تک پہنچانے کے لیے اور باطل کی حکومتوں کو ہلانے کے لیے ہیں. یہ خطبات خدا تک پہنچانے کے لیے اور باطل کی حکومتوں کو ہلانے کے لیے. ہمارے ہاں سورہ قدر کی تفسیر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے بعد میں یہ آتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر کی ایک رات، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ابھی اگر آپ توجہ فرمائیں، ہزار مہینے میں کتنے برابر ہو گیا. ہر مہینے میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، اور ایک رات کتنے، یعنی دو ہزار برابر سے افضل ہے. دو ہزار برابر، کیونکہ رات اور دن تقریباً ٹائم برابر برابر ہوتا ہے. اب ایک ہزار مہینے میں، تو وہ حساب آپ کرتے رہیے گا، ایک رات دو ہزار، ایک ہزار مہینے سے افضل ہے. اب کتنی افضل ہے؟ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ کتنی افضل ہے ایک رات ہزار مہینے سے. اور اس ضمن میں وہ ایک عجیب مثال اس نے پیش کی. سنی رائٹر ہیں, بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی, تفسیر ہے راضی, فخر راضی. وہ سورہ قادر کی تفسیر میں کیا کہتا ہے, ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی اندازہ نہیں کتنی بہتر ہے. جیسے جناب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے لیے کہا تھا, ضربت علی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین. سنی مفسر کہتے ہیں جیسے وہاں نہیں معلوم کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے کتنی افضل ہے, یہاں بھی معلوم نہیں کہ ایک رات ایک ہزار سے کتنی افضل ہے. سلام پا لیجیے محمد و آل محمد. تو وہاں بات یہ چلتی ہے کہ یہ ایک رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں اس ایک ہزار کی تشبیہ جو دی گئی ہے, اس ایک ہزار سے مراد کیا ہے. ہمارے اکثر شیعہ مفسرین نے اور اہل سنت مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ہزار مہینہ رہی. سمجھو فرمائی, لیلۃ القادر ایک رات افضل ہے ایک ہزار مہینے سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار مہینے سے مراد بنو امیہ کی ابتدا. اب سوچ یہ رہا تھا کہ بنو امیہ کی حکومتوں کی ابتدا کب ہوئی. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انتہا تو ان کی آ کے بنو عباسیہ کے ساتھ ہوئی. ابتدا دیکھتے رہیے گا, میرا وہ موضوع نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ تمام مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ایک ہزار مہینہ تھی. اب یہ ایک رات ایک ہزار مہینے سے افضل ہے. میں نے یہ سارا تفسیر سورہ قادر کا ذکر ایک جملے کے لیے کیا ہے, اور وہ جملہ اس وقت کے ایک سنی عالم دین کا ہے. اس کی گفتگو اس وقت بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ریڈیو کی صورت میں وہ جملات ان کے ضبط ہیں. میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ایک ہزار مہینہ بنو امیہ کی حکومت کا مہینہ بنتا ہے تو وہ کوئی رات ایسی رات ہونی چاہیے جو بنو امیہ کی حکومتوں کی بنیاد کو ہلا رہی ہو. اب طاہر القادری کا یہ جملہ ہے مولانا. طاہر القادری نے, میں نے خود سنا اس سے, طاہر القادری کہتا ہے اگر ایک ہزار مہینہ بنو امیہ کا مراد ہے تو یہاں جب تفسیر میں لے آتے ہیں کہ ایک ہزار مہینے سے ایک رات بہتر ہے تو وہ کوئی رات ایسی ہونی چاہیے جس رات کی وجہ سے ایک ہزار ماہ کی حکومت ہل گئی اور ختم ہو گئی. طاہر القادری کی جملے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ایک رات جس نے بنو امیہ کی ایک ہزار مہینے کی حکومت کو ہلا دیا, وہ شب عاشور حسین اور زینب بنت علی کی وہ رات ہے عاشور کی جس نے بنو امیہ کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. بہت بڑا جملہ ہے اگر میں سمجھا سکا تو, کہ وہ ایک رات ایسی رات ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القادر نہیں ہے وہ, لیکن وہ رات کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو ایک رات بنو امیہ کی حکومتوں کو ہلا سکتی ہے. تو یہ خطبہ وہ ہے جس نے بنو امیہ کی حکومت کو ہلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید کو رحم آ گیا تھا اس لیے اس نے قید رہا کر دی؟ نہیں, رحم اس کو آل بیت پہ نہیں آیا تھا, اس کو اپنی ذات پہ آیا تھا. اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی اگر ان کو اور قید رکھتا ہوں تو ابھی میری حکومت ختم ہوتی ہے. اور اس کو مشیروں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو رہا کر دو اور یہ چلے جائیں گے تو آپ کی حکومت بچ جائے گی. یعنی یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ان خطبات کی وجہ سے ہے, یہ اثر ان خطبات میں ہے. اور اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جناب سیدہ کا جہاد ہے, جس جہاد نے دمشق میں جا کے ان درباروں کو فتح کیا. اور آج کل ہمارے ہاں عموماً یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عورت کا کردار کیا ہے, عورت کی عظمت کیا ہے, عورت کا مقام کیا ہے, عورت کے فرائض کیا ہیں, اور الحمدللہ نئے نئے موضوعات جو ہیں اس میں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس مقام کو دیکھنا ہے اور خواتین کے لیے جناب سیدہ کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے, جناب سیدہ کی ذات عظمت خاتون کے لیے ایک مثال ہے, لیکن ایک کردار جو جناب سیدہ کا ہے وہ یہ ہے, پہلے بات نہیں پہلے عمل, پہلے بات نہیں پہلے قربانی, پہلے بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے بھائی کے مہمان سب قربان کیے پھر جملات کہے. یعنی ایک نمونہ دیا جناب سیدہ نے کہ یہ کردار باتوں کا نہیں ہے, یہ قربانیوں اور احسار کا ہے. کربلا میں سیدہ نے کہا کچھ نہیں کیا اور دمشق اور کوفہ کے بازاروں میں آ کے کہا. یعنی ایک کردار یہ ہے, پہلے کرو پھر کہو, اس لیے کہ جب پھر کہا جائے گا تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا. صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. تو جناب سیدہ کا پہلا پیغام کیا ہے, ہم آیات الہیہ ہیں. آیت قرآن مجید میں دو مفاہیم میں استعمال ہوتی ہے. آیت کی ایک مراد تو وہی آیت ہے جس کو ہم سارے آیت سمجھتے ہیں, ہاں قرآن مجید کے یہ گول دائرے. البتہ یہ ذہن میں رہے یہ کہ قرآن مجید کے اندر جہاں لفظ آیت استعمال ہوا ہے وہاں مراد یہ گول دائرے نہیں ہے. ہمارے قبر ہوں خطیب کیا فرمایا کرتے تھے قرآن کے کتنے پارے, وہ کہتے ہیں پارے تو آپ نے قرآن کو پارے پارے کیا ہے. ہاں قرآن کے پارے نہیں تھے پہلے, آپ نے قرآن کو پارے پارے کیا ہے. اور یہ جو دائرے دائرے ہیں یہ دائرے بھی اس طرف سے نہیں آئے, یہ دائرے بھی حجاج ابن یوسف کے لگائے ہوئے ہیں. تفسیر فصل الخطاب میں بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیات کے نمبر وغیرہ جو ہیں وہ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے میں لگائے. قرآن مجید کے لیے جہاں اللہ سے آیت استعمال ہوتا ہے تو یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ مراد نہیں ہے. قرآن مجید کے فقرات قرآن مجید کے جملات سے مراد آیات ہیں, اور ان آیات کے لیے خود قرآن مجید میں کئی جگہ سے مثلا سورہ حمد کے بارے میں سب امسانی تو یا سات آیات یا فی آیات بینات, قرآن مجید میں واضح آیتیں موجود ہیں, یا ما ننسخ من آیت ہم ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو دوسری آیت اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے بھیج دی جاتی ہے. تو یہ مراد کیا ہے قرآن مجید کے یہ جملات اس آیت سے مراد ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ جو آیات منسوخ ہوتی ہیں عجیب یہ ہے ایک آیت نازل ہوئی پھر حکم بدلا وہ آیت منسوخ ہو گئی. اب قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی لیکن ہے قرآن مجید میں موجود. یہ کیا ہے کہ آیت منسوخ جو ہو گئی تو اس کو نکال دیا جاتا. اب یہ فتویٰ رابی جانے کہ منسوخ تو کر دیا اس کو لیکن اس کو قرآن کے اندر رکھے رکھا. ظاہر یہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کس انداز سے کر رہے ہیں. اگر کبھی کوئی یہ سمجھے کہ اس زمانے کی یہ آیت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ کے کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے اس کو پیچھے نہیں پھینک سکتا, بلکہ اگر کوئی آیت منسوخ ہو چکی ہے تو ہم اس کو بھی باقی رکھ کے بتلا رہے ہیں قرآن کی بقا ہمارے لیے کتنی مہم ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. یہ قرآن مجید کی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں, یہ نقص کا پتہ ہے. بڑی مشہور آیا جو قرآن مجید کی منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ ہے سورہ مجادلہ کی آیا نمبر 28, سورہ 58 کی آیا نمبر 28, جس کے بارے میں فخر سے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ وہ واحد آیا ہے جس پہ علی واحد نے عمل کیا اور کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا. سورہ نجوا جس کو شہرت ہے, فخر کے طور پہ جناب امیر علیہ السلام نے اس آیت کو پیش کیا کہ یہ قرآن مجید کا وہ آیا ہے جس آیت پہ اگر عمل کیا ہے تو فقط اور فقط علی ابن ابی طالب نے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت نسخ ہو گئی, منسوخ ہو گئی. سورہ مجادلہ کی آیا نمبر 28 دیکھیے گا, موضوع پاس آیا نجوا نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیے قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن پہ عمل کرنے والے فقط محمد و آل محمد ہیں, اور ان کا فخر کیا ہے؟ یہی آیات. جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات اللہ, برا ہے انجام ان کا جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. اس میں پیغام جناب سیدہ کا کیا ہے کہ ہم آیات الہیہ ہیں. اب ہم آیات الہیہ ہیں, آل محمد کا فخر یہی آیات الہیہ رہی ہیں. وہ آیتیں جن کو ہم دائرے کے اندر دیکھتے ہیں یا جو قرآن کے جملات ہیں وہی آل محمد کا فخر ہیں, اور آل محمد نے اس پہ فخر کیا ہے ان آیات پہ. شیخ صدوق آل اللہ مقامہ نے اپنی کتاب خصال میں خلیفہ اول کے ساتھ ایک گفتگو درج فرمائی ہے جناب امیر علیہ السلام کی, اور اس میں اس آئے نجوا پہ جناب امیر نے فخر کیا. 43 پوائنٹس ہیں جو جناب امیر نے وہاں خلیفہ اول کے سامنے اپنے فخر کے طور پہ پیش کیے. اگر فرصت ملے خصال شیخ صدوق میں وہ باب باب بنے ہوئے ہیں, یہاں 43 کا باب ہے. وہاں جناب امیر المومنین نے خلیفہ اول کے سامنے آ کے اپنے 43 فضائل پیش کیے, جن میں نمبر 29 یہ آئے نجوا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. موضوع ایسا ہے کہ یوں سننے کا نہیں ہے, تو اگر آپ چونکہ صلوات پڑھ لیجئے محمد. نمبر کیا ہے؟ آئے نجوا ہے. کل کتنے فضائل جناب امیر المومنین نے پیش فرمائے ہیں؟ 43. سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں, کسی پہ اکتفا کر دوں, اس لیے کہ 43 میں مجھے کم از کم 30 یاد ہیں. جناب امیر المومنین خلیفہ اول سے ملتے ہیں, قبلہ خصال شیخ صدوق, سلام دعا ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ بن بیٹھے تو باپ بھی مان لیجئے. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں خلافت کس کا حق تھا؟ شیخ صدوق نے جو واقعہ نقل کیا ہے, شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے خلیفہ اول کو مخاطب ہو کے کہا خلافت کا میں حقدار تھا یا آپ؟ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے پہلا اپنا فخر پیش فرمایا, وہ جس نے سب سے پہلے رسول کی صدا پہ لبیک کہی وہ میں تھا یا آپ؟ اب خلیفہ اول کہتے ہیں آپ یا علی. یہ پہلا فخر جناب امیر علیہ السلام نے. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مکہ کی طرف رسول نے مجھے بھیجا تھا یا آپ کو؟ خلیفہ اول فرماتے ہیں آپ نے یا آپ کو یا علی. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں آیت تطہیر میں چادر کے نیچے میری اہل بیت تھی یا آپ کی؟ کہا آپ کی یا علی. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں حدیث کسا میں ہا اولائے اہل بیتی کہہ کے پیغمبر نے میرے خاندان کو خطاب کیا تھا یا آپ کے؟ کہا آپ کا خاندان یا علی. اور پھر یوں چلتے چلتے جناب امیر المومنین نے فضیلت نمبر 29 جو بیان فرمائی, تو وہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ آئے نجوا میرے لیے اتری تھی اور اس سے میں نے عمل کیا تھا یا تو نے, تو خلیفہ اول کو کہنا پڑا اس سے عمل کرنے والے آپ تھے یا علی. صلوات پڑھ لیجئے محمد. آئے نجوا حقیقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ایک پوری مجلس ہے اور دلچسپ مجلس ہے. آئے نجرا. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے اور آ کے کان میں باتیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. نجوا یعنی سرگوشیاں کرنا. تو ذات توحید کو اپنے پیغمبر کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہ ہوئی کہ ہر کوئی آ کے پیغمبر کے ساتھ باتیں کرتا رہے. اور یہ سرگوشیاں, سرگوشی حقیقت میں ایک اظہار ہوتا ہے بہت قریب ہونے کا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جناب پیغمبر اکرم کے ایک کان میں کوئی باتیں کر رہا ہے, دوسرا ذات توحید نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ یہ آیت لے کے جاؤ اور پیغمبر کو کہو کہ اس کے بعد جس کو نجوا کرنا ہوگا تو اپنے نجوا سے, سرگوشی سے پہلے اس کو صدقہ دینا پڑے گا. آگے آیت بیٹھے اب رسول دیکھ رہے ہیں کون آئے گا. کافی وقت گزر گیا کوئی نہیں آیا اب سرگوشی بات کرنے کے لیے. جناب امیر المومنین کے پاس وہ وقت کا راج سکہ تھا, گئے اس کے 10 حصے کرائے, درہم دینار کیا تھا, 10 حصے اس کے کرائے. اگر تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ رکھتے کہاں سے تھے. ابھی یقیناً یہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہیں میں دیکھتا ہوں کوئی فقیر آتا ہے تو انگوٹھی بھی ہوتی ہے, کہیں کوئی فقیر آتا ہے تو خشک روٹیاں بھی ہوتی ہیں, کہیں کوئی آیت آتی ہے تو یہ درہم دینار بھی ہوتا ہے. یہ شاید اسی لیے ہوتا تھا کہ کوئی موقع ایسا آ جائے تاکہ ہم اس کو خرچ کر دیں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اس کرنسی کے 10 حصے کرائے اور 10 حصوں میں سے پہلا حصہ عشر دے دیا, 10واں ایسا یعنی عشر دیا, 10واں ایسا دیا اور جا کے پیغمبر اکرم کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی. جب جو کچھ ٹائم کے لیے باتیں کرتا رہا پھر اٹھ گیا, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے کسی اور کو موقع ہی نہیں دیا. جناب امیر علیہ السلام کے متعلق پیغمبر اکرم کا بھی عجیب کردار تھا, کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو پہلے کسی اور کو کہتے تھے جاؤ, جب کوئی نہیں جاتا تھا تو کہتے تھے ہاں علی آپ جاؤ. ابھی یہاں بھی یہی سلسلہ تھا کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا میں نے بھی جگہ خالی کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے ہماری باری ہی نہیں آئی تھی. وہاں پیغمبر بھی اس لیے کہتے تھے کون ہے جو جائے, اب کون کون سا موقع آپ کے سامنے ہے, سارے موقع کون ہے جو جائے. جب 1-2-3 دفعہ کوئی نہیں جاتا تھا پھر جناب امیر کو پیغمبر بھیجتے تھے جاؤ, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو تیار تھے ہماری باری ہی نہیں آئی. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے درہم کا 10واں حصہ اس کرنسی کا 10واں حصہ صدقے کے طور پہ دیا, کچھ دیر کے لیے پیغمبر سے باتیں کرتا رہا, پھر اٹھ گیا تو پیغمبر کا یہ ماحول خالی ہو جائے, کسی اور کو آنا ہے تو آ جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. لیکن علی فرماتے ہیں میں دیر تک دور بیٹھا رہا کوئی نہ آیا, رسول اکیلے بیٹھے رہے. اب پھر علی نے درہم دیا. ابھی بعض روایات میں تو میں نے اس حد تک پڑھا ہے کہ یہ پورے پورے دن کا قصہ تھا, یعنی ایک دن علی نے دیا سرگوشیاں کی اور پھر گئے, پورا دن کوئی نہیں آیا, دوسرا دن. بہرحال حصہ کافی سارا ہے اگر دن نہیں ہوتے بھی, کہ جناب امیر المومنین کے جب یہ 10 حصے درہم دینار کے ختم ہو گئے تو اب جبرائیل پھر آ گئے اور آ کے کہا یہ آیت منسوخ, اس لیے کہ ہم نے جو امتحان لینا تھا وہ ہو گیا. صلوات پڑھ لیجیے محمد. تو عرض کیا کر رہا تھا, قرآن مجید میں لفظ آیت دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. کچھ آیات ہیں جو یہ دائرے کے اندر جملات قرآن, ان کے لیے لفظ آیت ہے, اور ان کو میں نے کہا یہ ہے وہ تحریری نسخے, یہ ہے وہ تحریر جو خدا تک پہنچاتی ہے, یہ ہے وہ میپ جس میں گلیوں کے نمبر لکھے ہوئے, نام لکھے ہوئے ہیں, اور دوسرا حصہ جو خدا تک پہنچاتا ہے وہ ہے تصویر. یہ جو جملات ہیں یہ ہے تحریر, اور ذات توحید نے ان آیات کے ساتھ تصویر بھی رکھی. اگر زیادہ تصویریں نہ دیکھ رہی ہو تو دیکھیے آیت اتنی ہے کیا, وہ تار ہے نا جو اب نہ باب نہ کم وہ نسا نہ وہ نسا کم وان فوس نہ وان فوس کم, آیت اتنی. یہ الفاظ کیا ہے, یہ ہے تحریر. اب پیغمبر جن کو لائے وہ ہے تصویر, یہ ہے تحریر وہ ہے تصویر.
اب ایک دفعہ تصویر اکٹھی ہوئی چادر کے نیچے، یہ تھی تصویر، آیت اتری انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت، اب وہ تصویر تھے وہ تحریر تھی، یعنی رب تک پہنچنے کے لیے آیات کی ضرورت ہوتی ہے، آیات تحریری بھی ہوتی ہے تصویری بھی ہوتی ہے. تصویری میں نے کل عرض کیا تھا جناب نوح کی کشتی کیا تھی، اس ذات توحید نے کہا آیات للعالمین، یہ عالمین کے لیے آیت ہے، یا جناب صالح نبی کی اوسنی کو کہا آیت. تو یہ حقیقت میں تصویر ہیں جن تصویروں کے ذریعے سے خدا ملتا ہے، اور ایک تصویر آیت اتری بل منزل الیک، یہ ہے تحریر. ہذا علی، یہ ہے اس کی تصویر. تحریر دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے تحریر. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ پیغمبر ہے، ہاتھ بلند کر کے دکھا رہے ہیں تصویر، وہ تحریر، یہ تصویر. تحریروں اور تصویروں کے ذریعے سے کیا ملتا ہے؟ منزل، اور منزل کہہ کر بلا والوں کی خدا. تو ہم نے بھی کبھی ان آیات سے کچھ لیا ہے یا دیکھتے ہی رہے تصویر اور تحریر کو؟ بھائی اب ثابت ہوا نا کہ یہ آل محمد کیا ہے، تصویر ہے، اور کل انشاءاللہ تصویر سے بات شروع ہوگی. آل محمد کیا ہے؟ تصویر ہیں. قرآن کے یہ جملات کیا ہیں؟ تحریر ہیں. اگر ہم کسی جملے سے عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ حقیقت میں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہیں. جب ساتھ ہیں تو ہم ایک دفعہ آیت پر عمل کر رہے ہیں، ہم اس تحریر پر عمل کر رہے ہیں، عمل ہم تحریر پر کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ تصویر کی بھی پیروی ہو جائے گی. اب اگر امام غائب ہے ہم سے تو آسان نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا، جو آیت قرآن کہتی ہے اس کو اپناتے جاؤ، تو یہ آپ امام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور اس آیت کے لیے کتنی اہمیت ہے شیعہ کے ہاں. جناب امیر المومنین کا اگر نازل بلاغا دیکھیں، یہاں صفات شیعہ بیان فرمائی ہیں، خطبہ نمبر 191 ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم، وہاں جناب امیر المومنین متقیوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، آؤ میرے ماننے والے کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. اپنی راتوں کو بھی پھر ہم دیکھ لیں گے ہماری کیسے گزرتی ہیں. امل لیل فصافون علی اقدامہم یا فصافون اقدامہم، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کی راتیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے گزرتی ہیں. تالین لاجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا، ان کی راتیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے گزرتی ہیں، ان کی زبانوں پہ قرآن کے اجزاء ہوتے ہیں. یرتلونہ ترتیلا، وہ قرآن کی آیات کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں فقط پڑھتے نہیں ہیں بلکہ یحزنونہ بہی انفسہم، قرآن کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو غمگین کرتے ہیں. یحزنون، اپنے دلوں کو وہ اپنی حقیقت دکھلاتے ہیں. ویستثیرون بہ دواء دائہم، اور وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں. جناب امیر المومنین عجیب جملات فرمائے، امیر المومنین فرماتے ہیں اذا مروا بآیۃ فیہا تشویق، جب وہ کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں. پیغام یاد رہے، جناب زینب کبریٰ نے کیا فرمایا، ہم آیات الہی ہیں، اور یہ تحریری آیتیں قرآن کی اس کے علم کے ساتھ ہیں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اذا مروا بآیۃ فیہا تشویق رکنوا الیہا، جب کسی ایسی آیت سے ان کا واسطہ پڑتا ہے جس میں تشویق کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں نصب اعینہم، تو وہ مقصد جو آیت میں بیان ہوتا ہے وہ ان کا مقصد اور ان کا نصب العین بن جاتا ہے، اور وہ اس کو دور دیکھتے ہیں، وہ یہ منظر جنت کا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور پھر جناب امیر المومنین فرماتے ازا مرو بآیت فیہا تخویف، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں تخفیف ہے تو عجیب الفاظ جناب امیر المومنین نے فرمائے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ راکنو الیہا اسماء قلوبہم، وہ اپنے دلوں کے کانوں کو اس خوف کی آیت کی طرف جھکا دیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کانہم جیسے وہ سن رہے ہیں زفیر جہنم، وہ شہاکی کہا وہ جہنم کے شوروں کی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں اور جہنم کے اندر جلنے والوں کی چیخ و پکار کو بھی سن رہے ہیں. ہاں یہ ہیں علی والوں کی راتیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد. کہیں سے لے لیجیے آج کے لیے کیا لیں، جیسے کل تھے ایسے آج. زندگی ہماری صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی ہماری. نہیں، مومن کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اگر ہمارے دل مریض ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں مریض دل کے لیے یہی آیات الہی علاج ہیں، وہ راتوں کو اس قرآن کے اندر سے اپنی بیماریوں کا علاج. آج ہم نے فلاں سے یہ سنیے، فلاں سے یہ سنیے، سن سن کے کیا ہو گئے ہم. سنیے ٹھیک ہے سنیے، لیکن اس اگلا قدم بھی اٹھائیے. جناب شیخ ابراہیم قطیفی ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے امام عصر کی زیارت کی. امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، البتہ امام زمانہ کی ملاقات کا وہ انداز کیا ہے وہ اتباع سے رہتا کہ آیا پہچنوا کے امام سامنے آ سکتے ہیں کہ یہ ہے امام عصر اور ملاقات ہوئی. اکثر میں نے جو دیکھا ہے بہرحال وہ یہ ہے کہ امام ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ امام سے یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب امام چلے جاتے ہیں. تو شیخ ابراہیم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ہم سفر ہو گئے امام زمانہ، باتیں کرتے کرتے جب شیخ ابراہیم کو محسوس ہوا کہ یہ شخص جو میرا ہم سفر ہوا ہے یہ کوئی بڑا صاحب علم ہے. اب جب کسی کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہے تو علی والوں کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پھر اس کی سنتے ہیں، اس کو سناتے نہیں ہیں. ہاں صلوات پڑھ لیجیے محمد. ہمارے ہاں بھی یہی ہے نا، کسی کوئی مولوی بیچارہ مل جائے ساری ہم نے اس کو سنانی ہے. غلام مولوی نے یہ کہا تھا، بھائی کہا تھا اس نے تو پھر یہ آپ نے سنا تھا، میرے لیے کہا تھا یا آپ کے لیے کہا تھا؟ ہاں ہمارے لیے، میں نے رات کو عرض کیا تھا نا یہ ساری باتیں تو ہوتی مولویوں کے لیے، اس لیے کہ علم تو انہیں کا کام ہے، قوم تو پڑھی لکھی ہے ساری. صلوات پڑھ لیجیے محمد. سارے یہاں کی باتیں بھارت. اب طریقہ کار کیا تھا؟ شیخ ابراہیم نے جب یہ توجہ فرمائی کہ یہ جو میرے ساتھ ہم سفر ہیں یہ ہے کوئی بڑے صاحب علم، تو اب وہ اپنی باتیں ختم کر دیں، کہا کہ ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ بیان فرماؤ، اور جو بیان فرمانے کے لیے بھی پھر درخواست کر دی میرے لیے کیا فرماؤ. وہ شیخ ابراہیم کہتے ہو سکتا ہے کہ مجھے بتلاؤ ایو آیت من آیات القرآن اعظم فی المواعظ، اے میرے ہم سفر بتلا سکتے ہو کہ قرآن مجید کی آیات میں سے یہ تحریری آیتوں کی بات کر رہا ہوں اور وہ تصویری آیت بتلا رہی ہے تحریری آیت کی اہمیت، امام عصر بتلا رہے ایک آیت کی اہمیت. شیخ ابراہیم کو پوچھتے کیا کوئی ایسی آیت قرآن مجید مجھے بتلا سکتے ہو جو قرآن مجید کے مواعظ میں سے، موعظہ میں سے، نصیحت کی سب سے بڑی آیت ہو. اب میں کہتا ہوں اگر یہی آیت آج کے لیے نہیں اس پورے عشرے کے لیے آپ نے یاد کر لی تو میں سمجھوں گا میرا یہ عشرہ کامیاب ہو گیا ہے. جناب امام نے شیخ ابراہیم کو آیت بتلائی، آپ بھی یاد رکھ لیجئے سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 41 کا آخری حصہ ہے. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو جی میں آئے جو چاہو کرو، اے ملو ماشے تم، جو تم چاہتے ہو کرو، لیکن ایک عقیدہ ایک یقین رکھو، انہو بما تعملون بصیر، جو آپ کر رہے ہو رب اس کو دیکھ رہا ہے. ہو گیا خلاصہ پورے اشرے کا یا نہیں؟ سلوات پڑھ لیجیے محمد والا. ایک آیت آیا سورہ 40 سورہ فصلت کی آیا نمبر 41 کا ایک حصہ ہے، یا اگر اجتماع کر رہا ہوں تو سورہ فصلت ظاہر سورہ 41 ہے، آیا 40 ہے، سورہ 41 ہے سورہ فصلت اور آیا 40 ہے، اس لیے کہ سورہ 40 جو ہے وہ سورہ غافر سورہ مومن ہے. سورہ 41 سورہ فصلت کی آیا نمبر 40 اور اس کا آخری حصہ، اس میں بھی آیات الہی کا تذکرہ ہے کہ وہ جو آیات الہی کے ملحد ہوتے ہیں، اور اس آیت کے آخر میں یہ حصہ ہے، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. یہ کس کی طرف سے ملی ہمیں آیت؟ یہ قرآن کا یہ جملہ ہمیں ملا ہے، یہ تحریری آیت ہمیں ملی ہے تصویری آیت خدا سے، اور مجھے یقین ہے اگر ہم اس آیت پہ امام عصر کے حوالے سے عمل کریں تو ہماری قسمت سنور سکتی ہے، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہمارے یقین اس درجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جیسے میں امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ 191 میں یہ فرمایا ہے، پھر ہم آیات الہی کو اپنے کانوں سے سن سکیں گے، جنت کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور جہنم کی آگ کے شوروں کی صدائیں ہم سن سکیں گے. لیکن کیسے؟ جب اس پہ عمل ہوگا. اور عمل کیسے ہوگا عزیزو؟ جب یہ ہمارے کان گناہوں سے پاک ہوں گے، جب یہ ہماری آنکھیں، میں نے نماز جماعت کے خطبے میں یہ عرض کیا تھا، نماز جماعت کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مومنین کا تم بھی سے کندھا ملانا. میں ایسے بیٹھ دیکھ رہا تھا آنکھ کے حوالے سے، آنکھ کا ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اور میں دیکھ رہا تھا سزاداری میں، رات کو میں آپ کے نوحے میں اس طرح متوجہ تھا، ایک درس ہے نماز کا، اور وہ کیا ہے جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا ہوں، سمجھے کہ ساتھ کندھا ملانا، یہ مومن آپس میں مل کے رہیں، اور پچھلی صف کے مومن کا اگلے صف کے مومن کے پاؤں کی جگہ پہ پیشانی رکھنے کے لیے آمادہ رہنا، سب اتصال ہوتا ہے امام کے ساتھ، یہ ہے جماعت کی صفیں. نوحے میں کیا ہوتا ہے؟ نوحے میں صف نہیں ہوتی، ہم نوحے کو کہتے ہیں ہلکا، اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے آگے ایک سب کڑی ہے پیچھے ایک سب کڑی ہے، نوحے میں کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، ہم اس کو ہلکا کہتے ہیں، ہلکا بناتے ہیں، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کھڑا ہے. اب فرق یہ ہے نماز کے درس میں اور اس ماتم کے درس میں، کہ اب ایک دوسرے کی آنکھ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، لہذا جو آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھو، لیکن اس نگاہ سے نہیں دیکھو کہ وہ مجھ سے حقیر ہے، اس نگاہ سے دیکھو کہ میرے سامنے حسین کا ایک عزادار کھڑا ہے، اس نگاہ سے دیکھو کہ وہ امام کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے مجھ جیسا ایک عزادار کھڑا ہے. نماز میں آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں، لیکن یہاں آنکھ سے آپ کام لے سکتے ہیں. اور عجیب یہ ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو غور سے سنو، نوح کے حلقے میں کیا ہے؟ حضرداری سے کچھ تو سیکھیے، نوح کار لوہا پڑھ رہے، ماتمیوں کا کیا فرض ہے؟ سنیں، ماتمیوں کا فرض ہے جواب دیں، حضرداری سے اتنا ہی سیکھ لیں کہ کوئی کہہ رہا ہو تو اس کی سنو، اگر نوح خان کہہ رہا ہے تو اس کی سنو، زینب کبرا خطبہ میں کہہ رہی ہے تو اس کی سنو، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جواب دو، اگر نوح خان کا جواب ضروری سمجھتے ہو تو جن کا پیغام نوحے میں سنایا جا رہا ہے ان کو بھی تو اور سے سنو اور جواب دو، جناب سیدہ نے جو پیغام دیا اس کو سنو اور اس کا جواب دو، جواب پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب فقط زبانی دیتے رہے تو ماتم نہیں ہوتا، جواب دینے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، زبان بھی کھولنی پڑتی ہے. یعنی اگر اس کا جواب دینا ہے تو پھر زبان سے بھی جواب دو، ہاتھ سے بھی جواب دو. اور اس میں یاد رکھو، جواب دینے میں آپ کا اتحاد ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ اٹھ رہا ہو، کسی کا ہاتھ سینے پہ لگ رہا ہو. نہیں، سب کے ہاتھ اٹھے تو ایک ساتھ اٹھے، سینے پہ لگے تو ایک ساتھ لگے، آواز آئے تو ایک آئے. جو پیغام حسینی دنیا میں پھیلے گا اور عزاداری ایک پیغام حسینی بن جائے گی. سلام کر لیجیے محمد والے. اس کو سوچتے رہیے. میں نماز کو دیکھ رہا تھا، نماز ایک درس ہے، امامت کی پیروی کا درس ہے نماز. جہاں امام جھکے وہاں جھکو، جہاں اٹھے وہاں اٹھو. اور اس عزاداری کو میں دیکھ رہا تھا، نماز میں اعضاء کم استعمال ہوتے ہیں، زبان استعمال ہوتی ہے. آپ قیام کی حالت میں حمد پڑھ لیا، دوسرا سورہ پڑھ لیا، بڑے سکون سے رہو، فقط زبان، البتہ ذہن جو ہے اس کے ساتھ رہے. لیکن عزاداری ایک ایسی عبادت ہے، مومن کے آنکھ رہے اس کی عزت، زبان پہ نوحہ رہے، ہاتھ بھی استعمال ہو اور سینہ بھی استعمال ہو. یہ سارے آپ کے جسم کے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں، گویا یہاں عمل زیادہ ہے نماز کی نسبت. تو یہاں سے آپ عمل سیکھیں گے تو نماز میں جائیں گے. اس لیے ہمارے پاس بزرگ خطبہ یہ فرمایا کرتے تھے، عزاداری ایسی عبادت ہے جو عبادت بھی ہے، عابد ساز بھی ہے. عزاداری عبادت بھی ہے، عابد ساز بھی ہے. عبادت بھی ہے اور عبادت کی طرف رغبت دلانے والی بھی ہے. اگر اس سے درس دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا، تو اپنی عملی زندگی کو دیکھو کہ میں نے لوہے کے اس حلقے سے باہر اس سے کیا سیکھا. آج کا درس یہی لے لیجئے، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیجئے. چوتھی صفت جو متقیوں کی جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے، وہ یہی فرمائی ہے، اغضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم. مومن کی چوتھی نشانی یہ ہے، چین تو یاد ہوگی نا، میں کل عرض کر چکا ہوں، منطقہم الثواب، ملبسہم الاقتصاد، مسنہم التواضع. اور چوتھی جناب امیر فرماتے ہیں، ان کی آنکھیں ہر اس چیز سے جھک جاتی ہے جس کو دیکھنے سے رب نے منع فرمایا ہے. چوتھی نشانی ہے مومن کی، چوتھی نشانی ہے متقی کی. پروردگار ہماری آنکھوں کو حرام سے محفوظ فرما. جس آنکھوں میں غم زینب کبریٰ کا آنسو آتا ہے، تجھے واسطہ اس آنکھ کا جس ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا. زینب کے پردے کے محافظ جناب عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا. مقتل کربلا میں وفا کا خدا سویا ہوا ہے. جناب سید الشہداء بھائی کی طرف گئے، کیسے گئے یہ بھائیوں کو معلوم ہوگا. جناب سید الشہداء جب جناب عباس کے قریب پہنچے، آنکھوں میں چونکہ ایک میں تیر تھا ایک میں خون تھا، جناب عباس دیکھ نہیں سکتے تھے. جناب سید الشہداء نے توجہ فرمائی تو جناب عباس زبان سے کچھ کہہ رہے تھے. جب قریب پہنچے جناب سید الشہداء، سنا تو کیا کہہ رہے ہیں. جناب عباس کہہ رہے ہیں، آنے والا تو آ رہا ہے، لیکن میرا سر کاٹنے میں تھوڑی انتظار کر لے. میرا بھائی میرا حسین آ رہا ہوگا، اسے آ لینے دے، پھر میرا سر قلم کر لینا. جناب سید الشہداء نے اپنے بھائی کی الفاظ سنے سڑپ کے رہ گئے اور رو کے کہا بابا کی شکل والا. بس میرا مصائب کا جملہ یہ ہے آج رات کا، بابا کی شکل والا میری انتظار کر رہا ہے، ہر گود میں لیا، کہا آنکھیں کھول، نہیں کھول سکتی، ایک میں تیر ہے ایک میں خون ہے. امام کہتے ہیں آنکھیں کھول، جناب عباس اپنا سر گود سے ہٹا کے زمین پہ رکھ لیتے ہیں. سید الشہداء رو کے کہتے ہیں عباس یہ سر میری گود سے کیوں ہٹا لیتے ہو؟ پھر رکھا پھر ہٹایا، خون آلود آنکھوں سے، نہ معلوم آنسو بہے یا نہیں. رو کے جناب عباس کہتے ہیں زہرا کا لال میرا سر تو آپ نے گود میں رکھا، نہ رکھنا رکھا اپنی گود میں، اس لیے کہ میرا سر تو آپ نے اپنی گود میں رکھا، جب آپ تھوڑی دیر کے بعد اترو گے تو آپ کا سر گود میں توڑ رکھے گا. سید الشہداء رو کے کہتے ہیں عباس تیری وفات قربان، زندگی میں بھی میرا خیال ہے اور زندگی کے بعد بھی میرا خیال ہے، سب کا سر گود میں رکھا. ان کا مولا میری ایک خواہش ہے، ہاں عباس بدلو کہا مولا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، بولو میری آنکھ کا خون صاف کر لیجئے تاکہ میں یہ آنکھ سے دیکھ لوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں. بولو میری آنکھوں کا خون صاف کر تیری حرمت دیکھ لو. یہاں جناب سید الشہداء نے جناب عباس کی آنکھ کو صاف کیا، ادھر عباس نے بھائی کی حرمت دیکھی، ادھر دنیا سے رحلت ہو گئی. مگر میں کہوں گا عباس اب تو آپ اپنی آنکھیں صاف کروا رہے تھے کہ مولا کی حرمت کو دیکھو، مگر میرے آقا یہ کوہا کے دربار میں آنکھیں بند کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے عباس مجھ سے زینب کی بیرداری، مجھ سے زینب کی یہ بے حرمتی نہیں دیکھی جا سکتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین ماتم حسین.